الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وقال تعالى وما تنفقوا من شيء يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. صدق الله العظيم. اللہ سبحانہ و تعالی قرآن کریم میں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کچھ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو تو اس سے گھبراؤ نہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں پیچھے سے اور دیں گے، یہ تمہارا خرچ کیا ہوا یہ ضائع نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ پیچھے فہوا یخلفک، مزید اللہ تمہیں دے دیں گے، اس کا بدلہ دے دیں گے. اور دوسری جگہ اسی مفہوم کی آیت ہے، فرمایا وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم وانتم لا تظلمون. جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں لوٹا دیں گے، اور تم پر کچھ ظلم نہیں کیا جائے گا، زیادتی نہیں ہوگی تمہارے اوپر. اور ایک مرتبہ تلاوت کے دوران اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب بات دل میں ڈالی، پھر میں نے اپنے بڑوں سے اس کی تصدیق بھی کی، ہو سکتا ہے بھائی میں غلط ہوں، بڑوں سے تصدیق بھی کرنی چاہیے، انہوں نے تصدیق بھی کر دی کہ بات بالکل صحیح ہے. وہ بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ایک جگہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کے الفاظ کو ذرا ذہن میں رکھیے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اچھی طرح سن لو، جان لو کہ اللہ کے جو ولی ہیں، اللہ کے جو دوست ہیں، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ غم ہوگا. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ نشانی بتائی اللہ نے اپنے دوستوں کی. دوسری جگہ فرماتے ہیں الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانيه فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. یا بھی یہ الفاظ ہے الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانيه فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اور ایک تیسری جگہ فرمایا الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. یا بھی یہی الفاظ ہے یہ تین مختلف مواقع پر اللہ تعالیٰ نے عجیب الفاظ ارشاد فرمائے. پہلے اللہ اپنے دوستوں کے بارے میں فرما رہے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، دوسری اور تیسری جگہ خرچ کرنے والوں کے بارے میں یہی انعام ہے کہ جو لوگ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنهار، جو لوگ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی صفت عطا فرمائی ہے کہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں دن میں اور رات میں چھپ کر اور علانیہ, جہاں سب کے سامنے خرچ کرنا ترغیب کا سبب ہو وہاں سب کے سامنے, اور دن میں بھی اور رات میں بھی, تو اللہ کے ہاں ان کا اجر ہے اور نہ ان پر کوئی خوف ہوگا نہ غم ہوگا. اور تیسری جگہ فرمایا الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ, جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں, ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى, پھر جس کو دیتے ہیں اس کو تکلیف بھی, اس کو احسان نہیں جتاتے, تکلیف نہیں پہنچاتے. لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون, تو ان کا اجر ان کے رب کے ہاں ہے, نہ ان کو کوئی خوف ہوگا نہ غم ہوگا. تو اولیاء اللہ کے بارے میں بھی یہی الفاظ ہیں, لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. پیسہ خرچ, مال خرچ کرنے والوں کے بارے میں بھی یہ الفاظ ہیں, لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وہاں پر جو انعام خوف اور غم سے نجات کا مل رہا ہے وہ کس بات پہ مل رہا ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون, اللہ والے, اللہ کے دوست وہ ہیں جو ایمان والے ہیں, ایمان اور تقویٰ, یہ دو چیزوں کی برکت سے ان کو نہ خوف ہے نہ غم. اور یہاں جو دو جگہ فرمایا یہ خرچ کرنے پر فرمایا, اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے پر بھی یہی انعام ہے, مگر یہاں خرچ کرنے کی صفت پہ فرمایا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اس لیے اللہ نے دل میں یہ ڈالا کہ جو تقویٰ کے راستے سے اللہ کا خاص تعلق حاصل نہ کر سکے, تو اگر اللہ نے اس کو پیسہ دیا ہو, مال دیا ہو, تو وہ خرچ کرے اللہ کے راستے میں, اس راستے سے بھی اس کو یہی انعام مل جائے گا, اللہ کا خاص تعلق نصیب ہو جائے گا, کیونکہ انعام دونوں پر ایک ہی ہے. جو تقویٰ کے راستے سے نہ بن سکا ہو, تقویٰ اعلیٰ درجے کا حاصل نہ کر سکے, تو خرچ تو کرے اللہ کے راستے میں, مال تو خرچ کرے, اسی پر اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دوستوں میں شمار فرما لیں گے, گروہ اولیاء میں شامل ہو جائے گا. خیر یہ تو بات ضمناً آ گئی, لیکن جو عرض کرنا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مال خرچ کرنے پر اللہ سبحانہ و تعالی, یعنی اس کو اللہ تعالیٰ پیچھے سے اور مزید عطا فرما دیتے ہیں, بدلہ عطا فرما دیتے ہیں کسی بھی صورت میں. آج کل مہنگائی بہت ہے, آپ کسی سے پوچھیں بھائی بڑی مہنگائی ہے, بڑی مہنگائی ہے, مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا, حضرت بہلول رحمت اللہ علیہ بہت بڑے مجذوب اکابر اولیاء اللہ میں سے گزرے, اللہ کے خاص بندے تھے مگر لوگوں نے پہچانا نہیں. تو ایک مرتبہ قبرستان میں بیٹھے ہوئے تھے, کسی نے پوچھا آپ یہاں بیٹھے ہوئے, فرمایا ہاں ایسے لوگوں کے پاس بیٹھا ہوں کہ جن کے پاس بیٹھوں تو مجھے نقصان نہیں پہنچاتے, جن کے پاس سے اٹھ کر جاؤں تو غیبت نہیں کرتے, میری مردے ہیں وہ کیا کریں گے. تو اس پوچھنے والے نے پھر کہا کہ بہلول مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے, مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے, گزارا ہونا مشکل ہے, مشکل ہو رہا ہے گزارا. فرمایا خدا کی قسم مجھے کچھ بھی فکر نہیں, مجھے تو کچھ فکر نہیں. اس نے کہا کیوں, سارے لوگ متفکر نظر آ رہے ہیں اس مہنگائی میں کیا ہوگا اور آپ کہہ رہے ہیں مجھے کچھ فکر نہیں. فرمایا ہمارے ذمے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کریں, اللہ کی نافرمانی نہ کریں. پھر اللہ فرماتے ہیں وما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها, کوئی چلنے والا ایسا نہیں زمین میں جس کے رزق کا ذمہ اللہ نے اپنے اوپر نہ لیا ہو. تو ہم تو اللہ کے احکامات کو پورا کریں، اللہ کی نافرمانی نہ کریں، اور اللہ کی نافرمانی ہو جائے تو توبہ میں دیر نہ کریں، پھر اللہ جو اللہ کا کام ہے اللہ وہ کریں گے. یعنی ہمیں اللہ تعالیٰ چاہے مہنگائی ہو، چاہے حالات صحیح نہ ہو، موافق نہ ہو، اللہ پھر بھی ہمارا انتظام کر دیں گے. اور اگر انتظام نہ بھی ہو سکا تو تنگدستی میں ہی اللہ اطمینان نصیب فرمائیں گے. یہ ایک الگ انعام ہے، تنگدستی میں اللہ دل کو اطمینان نصیب فرمائیں گے. فقر و فاقے میں بھی وہ یہ سوچے گا یہ تو صحابہ، یہ مہمان تو صحابہ کے یہاں آتا تھا جو ہمارے یہاں آ گیا. فقر و فاقہ تو اللہ تعالی فرماتے ہیں وما انفقتم من شيء فهو يخلفه. آج اسی کے بارے میں کچھ عرض کرنا ہے. اللہ تعالیٰ پیچھے سے اور دیتے ہیں، گھبراؤ نہیں. حضرت عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسن امام حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نواسے ہیں سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ تینوں حضرات حج کے لیے تشریف لے جا رہے تھے. راستے میں ان کے سامان سے لدے ہوئے اونٹ کہیں گم ہو گئے. حج کا سفر تو ابھی تو مکہ مکرمہ بھی نہیں پہنچے تھے، یہ راستے میں یہ حادثہ پیش آ گیا. بھوک اور پیاس سے برا حال، جنگل سے گزر رہے تھے، تلاش کیا تو ایک جھوپڑی نظر آئی، وہاں پہنچے. وہاں پر ایک بڑھیا تھی، بوڑھی عورت تھی، اس سے کہا کہ کچھ ہمارے پینے کے لیے ہے، ہم پیاسے ہیں. اس نے کہا ہے. یہ حضرات اپنے یعنی اس کے گھر میں داخل ہوئے، اس نے کہا یہ بکری ہے سامنے، کمزور سی بکری کھڑی ہوئی تھی، اس نے کہا یہی ہے، اس کا دودھ پی لو. انہوں نے دودھ نکال کر اور پی لیا، اپنی پیاس ہو جائی. پھر فرمایا کہ بھائی کچھ کھانے کو بھی ہے؟ اس بڑھیا نے کہا ہاں کھانے کو بھی، یہی بکری ہے، تم میں سے کوئی اس کو ذبح کر دے، میں پکا دیتی ہوں. انہوں نے اس کو ذبح کیا اور اس بڑھیا نے پکا دیا. وہ انہوں نے اچھی طرح پیٹ بھر کے کھایا اور جاتے ہوئے روانہ ہوتے ہوئے اس سے فرمایا کہ ہم تینوں ہاشمی لوگ ہیں اور ہم مکہ مکرمہ حج کے لیے جا رہے ہیں، ہمارے سامان سے بھرے ہوئے لدے ہوئے اونٹ گم ہو گئے، تو ہم ہاشمی لوگ ہیں، مدینہ منورہ میں رہتے ہیں، جب ہم مدینہ منورہ پہنچ جائیں اور تمہارا کبھی آنا ہو تو ہم سے ضرور ملنا، ہم تمہارا بدلہ چکا دیں گے. اس کا شوہر آیا بعد میں، اس نے بتایا کہ کچھ ہاشمی لوگ آئے تھے اور میں نے وہ بکری وغیرہ وہ سب پہلے دودھ بھی پلا دیا اور وہی بکری ذبح کر کے ان کو کھلا دی، پکا کے کھلا دی. اس نے بہت ڈانٹا کہ وہی ایک بکری تو ہماری ساری کائنات تھی اور تم نے اس کو اور ان ہاشمیوں کو کھلا دیا، پتہ نہیں ہاشمی تھے بھی یا نہیں تھے، اور تو ان کی باتوں میں آ گئی. خیر اس نے بہت ڈانٹا اس کو. اب بیچاری اس وقت کی بیویاں تھیں تو بات سن لیتی تھی. ہے بھائی اس وقت کی بھی حضرت شیخ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، مولانا عاقل صاحب اب بھی وہاں جو ان کے داماد ہیں مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے دارالعلوم سہارنپور میں، اب بھی ابو داؤد شریف پڑھاتے ہیں. تو جمعے کے بعد یہ طالب علم تھے اس وقت، ان سے فرمایا بھائی میری بیٹی ہے، اس سے نکاح کرنا ہے. اب مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ جیسے بزرگ اور یہ تو ان کے شاگرد تھے، فرمایا حضرت جو آپ کا حکم ہو. تو فرمایا کہ عصر کے بعد آ جانا، عصر کے بعد نکاح ہوگا، مغرب کے بعد رخصتی ہو جائے گی. اور گھر پہنچے، گھر جا کر اپنی اہلیہ سے، یہ آپ بھی تھی میں واقعہ لکھا ہے حضرت شیخ مولانا زکریا رحمۃ اللہ، گھر جا کے اہلیہ کو بتایا تو کہ میں نے فلاں لڑکی کا نکاح طے کر دیا ہے، عصر کے بعد نکاح ہے اور مغرب کے بعد رخصتی ہے. تو ان کی اہلیہ نے عرض کیا کہ آپ مجھے کچھ پہلے بتا دیتے تو میں ایک آدھ جوڑا ہی بنا لیتی. فرمایا اچھا مجھے نہیں پتا تھا کہ میری بیٹیاں بغیر کپڑوں بغیر لباس کے پھر رہی. یہ حضرت مولانا زکریہ رحمت اللہ علیہ کے الفاظ تھے. پھر آگے انہوں نے یہ لکھوایا ہے کہ اس اللہ کی بندی نے آگے سے کچھ بھی نہیں کہا, میرا کوئی جواب نہیں دیا. تو بھائی یہ اس وقت کی بیویاں تھیں. آج کل تو آپ برداشت کر لیجئے, آپ اسی راستے سے ولی بن جائیں گے. کیونکہ بہت سے اللہ کے نیک بندے بیویوں کی کڑوی کسیلی برداشت کر کے ولی بنے ہیں اور ان کو اللہ کے یہاں مقام حاصل ہو. اور یہ اللہ کی بندیاں ہیں میرے دوستوں, اچھی بات ہے, انہوں نے ہمارا ایمان بچا رکھا ہے. اگر یہ نہ ہوتی تو شاید اس دور میں ہمارا ایمان محفوظ نہ رہتا. ان کی قدر کیجیے, ان کے ناز اٹھائیے. اگر یہ کوئی کڑوی کسیلی بات کہیں تو برداشت کیجیے. سسر کو پتہ چل جائے کہ میری بیٹی بڑی نالائق ہے اور بہت ستا رہی ہے میرے داماد کو, مگر داماد ملتا ہے اچھی طرح, کبھی اس نے کوئی شکایت ہی نہیں کی. سسر کو کسی اور ذریعے سے پتہ چلا کہ تمہاری بیٹی نے تو ستا رکھا ہے تمہارے داماد کو. اگر وہ مالدار ہوگا تو کہے گا فلاں فیکٹری اس کو لکھ کے دے دینی چاہیے, کتنا میرا لائق داماد ہے کہ مجھ سے تو کبھی شکایت ہی نہیں کی اس نے اور میری بیٹی نے اس کو اتنا ستایا ہوا ہے. اگر مالدار ہوگا تو کوئی دکان لکھ دے گا, کوئی فیکٹری لکھ دے گا, مگر میرے دوستوں اللہ دیکھ رہے ہیں, اللہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ میرا بندہ میری ایک بندی کے غصے کو اس کی زیادتیوں کو برداشت کر رہا ہے میرے لیے. تو اللہ تعالیٰ کے ہاں جائیداد وغیرہ نہیں, اللہ تعالیٰ اپنے ہاں دوستی کا مقام اس کے لیے لکھ دیتے ہیں. دوستی کا مقام لکھ دیا جاتا ہے. اس لیے بھائی یہ بڑی نعمت ہے. اور میں آپ کو کیا کروں, حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہلی وحی نازل ہوئی ہے, پہلی وحی. اقرا بسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق, اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم, علم الانسان ما لم يعلم. یہ آیات نازل ہوئی, گھبرائے ہوئے کانپتے ہوئے تشریف لائے گھر میں. زملونی دستیرونی کے الفاظ آپ کی زبان پر تھے, چادر پہنا دو چادر پہنا دو. تو اور بخار بھی ہو گیا. اس وقت کون تھا جس نے سہارا دیا, کس نے سہارا دیا ایسے وقت میں؟ اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِيمِ وَتَحْمِلُ الْكَلْ. ارے آپ, اللہ آپ کو ضائع کریں گے؟ آپ تو رشتے داریوں کو نبھانے والے ہیں, آپ تو بوجھ اٹھانے والے ہیں. جو بوجھ لاد کر جا رہا ہو آپ اس کا بوجھ اٹھا لیتے ہیں. لوگوں کی آپ مدد کرتے ہیں, آپ کو اللہ ضائع کریں گے, آپ گھبرائیے نہیں. یہ الفاظ کس کے تھے؟ بیوی کے تھے. بیوی کے تھے, بیوی نے تو سہارا دیا. معلوم ہوا نبی کو بھی نبی بننے کے بعد بیوی کی ضرورت پڑی, حالانکہ نبی بن چکے تھے. پہلی وحی نازل ہو گئی, نبی بن گئے, مگر اللہ تعالیٰ نے یہ ظاہر فرمایا کہ نبی بھی بیوی کا محتاج ہے. ایک درجے میں اسے بھی بیوی کی ضرورت ہے. بیوی نے سہارا دیا, اپنے چچا داد بھائی کے پاس وہی لے کر گئی. اور ان تمام باتوں سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طبیعت میں اعتدال آ گیا. آپ صحیح ہو گئے, بخار ہو گیا تھا, کانپ رہے تھے, آپ کی حالت معتدل ہو گئی. بیوی کے سہارا دینے سے کیا اللہ اپنے نبی کی براہ راست حالت درست نہیں کر سکتے تھے, سہارا نہیں دے سکتے تھے؟ بیوی کے ذریعے سے کیوں کروایا؟ یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو ان کی قدر کرو, یہ بہت بڑی نعمت ہے. اللہ, بہرحال یہ تو بات دنیا میں آ گئی. تو اس کے شوہر نے اس کو بہت ڈانٹا, اس نے سن لیا. اب وہ ظاہر ہے بکری ایک تھی غربت نے ستایا تو ان کو مدینہ جانا پڑا, اور مدینہ جا کر بھی کام کیا کیا, نینگنیاں چن کر بیچتے تھے دونوں شوہر اور بیوی, نینگنیاں چن کر بیچنے لگے. تو ایک دن یہ بوڑھی عورت نینگنیاں چن رہی تھی, حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دروازے پر بیٹھے ہوئے تھے تو اس کو دیکھ کے پہچان لیا, رہی تو وہی بوڑھی عورت ہے جس کے گھر میں ہم نے قیام کیا تھا اور کھانا کھایا تھا دودھ پیا تھا, اس کو غلام کو بھیج کر اس کو بلوایا اور فرمایا تم مجھے پہچانی؟ اس نے کہا میں تو نہیں پہچانی. فرمایا ہم وہی ہیں مہمان جو تمہارے یہاں آئے تھے, دودھ پیا تھا, بکری ذبح کر کے تم نے پکا کے دی تھی, ہم نے کھائی تھی. اچھا, اس نے کہا خدا کی قسم تم وہی ہو؟ اس نے کہا جی ہاں. حضرت نے فرمایا جی ہاں ہم وہی ہیں. اور پھر غلام کو حکم دیا 1000 بکریاں جلدی سے خرید کر لاؤ. 1000 بکریاں خرید کے لائی گئیں, پھر 1000 دینار, دینار یعنی آپ کی زبان میں اشرفی, سونے کا سکہ, 1000 بکریاں اور 1000 دینار اس کو دیے اور فرمایا لو یہ. اور پھر غلام کے ذریعے اس کو اپنے بھائی کے پاس بھجوایا, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جو چھوٹے بھائی تھے ان کے پاس بھجوایا. انہوں نے فرمایا کہ میرے بڑے بھائی نے کیا دیا ہے؟ تو بتایا گیا 1000 اشرفیاں اور 1000 بکریاں. انہوں نے بھی اتنا ہی دیا, 1000 بکریاں انہوں نے بھی دی, 1000 اشرفیاں بھی دی. اور پھر جو تیسرے ساتھی تھے حضرت عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس بھجوایا. انہوں نے پوچھا باقی دونوں حضرات نے کیا دیا؟ تو بتایا گیا 1000 اشرفیاں 1000 بکریاں. فرمایا میں 2000 بکریاں 2000 اشرفیاں دیتا ہوں. اور اس گڑیا نے کہا اگر تم پہلے آ جاتی تو میرے پاس اور بھی مال تھا, میں اور دے دیتا, مگر اب اتنا ہی ہے, 2000 اشرفیاں اور 2000 بکریاں. تو کل کتنے ہو گئی؟ 4000 بکریاں اور 4000 اشرفیاں وہ لے کر اپنے شوہر کے پاس پہنچی کہ لے بھائی تو نے تو اتنا ڈانٹا تھا, وہ یہ اس ایک بکری کا بدلہ ہے, ایک بکری کا بدلہ 4000 بکریاں اس دنیا میں, وہ اللہ آخرت میں جو دیں گے وہ تو الگ ہے, وہ تو الگ ہے, وہ تو جمع ہو گیا آخرت کے کھاتے میں جمع ہو گیا. تو 4000 بکریاں اور 4000 اشرفیاں وہ لے کر پہنچی کہ یہ ہے اس ایک بکری کا بدلہ. وما انفقتم من شيء فهو يخلفه. تم گھبراؤ نہیں, اللہ پیچھے سے اور دیں گے. اوہ بات پتہ ہے حضرت کیا ہے؟ میں حضرت آپ کو بات بتاؤں, حدیث شریف میں آتا ہے انا عند ظنی عبدی بی, انا عند ظنی عبدی بی. میں اس کا ترجمہ اس کا یوں کرتا ہوں کہ میرا بندہ, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی ہے, میرا بندہ میرے بارے میں جیسا گمان کرتا ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا بندہ میرے بارے میں جیسا سوچتا ہے میں اس کے حق میں ویسے ہی ہو جاتا ہوں. یہ ہے اس کا ترجمہ, سلیس ترجمہ یہی ہے, میرا بندہ میرے بارے میں جیسا سوچتا ہے گمان رکھتا ہے میں اس کے حق میں ویسے ہی ہو جاتا ہوں. وہ ہم خرچ کرتے ہوئے سوچتے ہیں ارے بھائی گیا پیسہ, تو اللہ کے یہاں بھی ہمارے ساتھ یہی معاملہ ہوتا ہے کہ جاؤ بھائی ٹھیک ہے گیا پیسہ, اور وہ حضرات سوچتے تھے ارے نہیں یہ گیا نہیں ہے تو جمع ہوا ہے اللہ کے یہاں, یہ ضائع نہیں ہوگا. اللہ خود فرما رہے ہیں وما انفقتم من شيء فهو يخلفه, وہ ہمارا گمان ہمارا یقین غلط ہے, اصل اس یقین کے اور گمان کے اوپر معاملہ ویسے ہی ہوتا ہے. یقین ٹھیک ہو جائے تو معاملہ بھی اللہ کے یہاں صحیح ہو جائے. حضرت عبداللہ ابن جعفر یہی جن کا میں نے واقعہ عرض کیا, حضرت عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مدینہ منورہ کے ایک باغ سے گزر رہے تھے, ایک غلام کو دیکھا باغ میں کام کر رہا تھا, کھانا اس نے کھانا شروع کیا تو ایک کتا اس کے ساتھ تھا, ایک لقمہ وہ خود کھاتا تھا ایک لقمہ کتے کو دیتا تھا, اسی طرح سارا کھانا اس نے کھایا ایک لقمہ خود ایک لقمہ کتے کو. حضرت عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ منظر دیکھتے رہے. اس کے جب وہ کھانے سے فارغ ہو گیا اس کے پاس تشریف لے گئے, فرمایا بھائی تم کون ہو؟ اس نے کہا میں اس باغ میں کام کرتا ہوں اور حضرت عثمان امیر المومنین حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ثالث ان کے ورثہ کا میں غلام ہوں, انہوں نے بچپن سے مجھے پالا ہے, میں ان کا غلام ہوں. فرمایا یہ تمہارا یہ عجیب عمل ہے, ایک لقمہ تم خود کھاتے رہے ایک کتے کو دیتے رہے. اس نے کہا کہ اصل میں بات یہ ہے یہ کتا میرے ساتھ یہی ہوتا ہے اس باغ میں اور میں اسی طرح اس کے ساتھ یہ سلوک کرتا ہوں, ایک لقمہ خود کھاتا ہوں ایک اس کو دیتا ہوں. تو حضرت عبداللہ ابن جعفر نے فرمایا, حضرت جعفر ابن عبداللہ نے, کہ کتے کے لیے اس سے کمتر چیز بھی تو ہو سکتی تھی. تو اس نے جواب دیا کہ نہیں, مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں کھانا کھاؤں اور کوئی آنکھ مجھے دیکھتی رہے, میں اس کو شریک نہ کروں, لہذا میں اس کو اسی طرح روز آنا میرا یہی معمول ہے. وہ بڑے متاثر ہوئے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وارثوں کے پاس گئے, تشریف لے گئے اور فرمایا بھائی یہ وہ باغ مجھے بیچ دو. انہوں نے فرمایا حضرت آپ کو ہدیہ ہے؟ فرمایا نہیں میں قیمتاً لوں گا. جب قیمت دینے پر اعتراض کیا تو انہوں نے فروخت کر دیا, قیمت لے لی. فرمایا اب اس غلام کو بھی بیچ دو جو اس میں کام کرتا ہے. تو ان کے وارثوں نے عرض کیا کہ حضرت وہ غلام تو ہمارا بہت وفادار غلام ہے, بچپن سے ہم نے اسے پالا ہے, اس کو رہنے دیجیے, وہ ہم نہیں بیچ سکتے اس کو. فرمایا نہیں نہیں میں تو اس کو بھی لوں گا. جب انہوں نے اصرار کیا تو انہوں نے اس کو بھی بیچ دیا. یہ عبداللہ ابن جعفر ان کے پاس تشریف لائے غلام کے پاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس غلام سے آ کر فرمایا کہ میں نے اس باغ کو اور تم کو خرید لیا. اس نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کو یہ خریدنا مبارک فرمائے, اللہ تعالیٰ آپ کو یہ باغ آپ کو مبارک فرمائے, لیکن اس کا مجھے افسوس ہوا کہ مجھے بھی آپ نے خرید لیا اور میں اب ان کی ملکیت میں نہیں رہا. مجھے انہوں نے بچپن سے پالا تھا, میرے ساتھ اچھا سلوک کیا تھا, تو اس کا مجھے افسوس ہے. تو فرمایا بھائی تم بھی آزاد ہو اور یہ باغ تمہارا ہے, یہ باغ بھی تمہارا اور تم بھی آزاد ہو. اس نے کہا اچھا تو آپ بھی گواہ رہے میں یہ باغ دوبارہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وارثوں کو ہدیہ کرتا ہوں جنہوں نے میرے ساتھ احسان کر کے پالا, میری پرورش کی, میرے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہے, اب تک یہ باغ میں انہی کو دیتا ہوں. یہ غلام یہ کہہ رہا ہے. تو آپ دیکھیے چند لقموں کس کو کھلائے اس نے, کتے کو چند لقمے, اور اس کے بدلے میں اس کو باغ ملا, آزادی ملی. یہ ہے وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى اليكم وانتم لا تظلمون. ارے بھائی تمہیں اللہ واپس لوٹائیں گے, کہ وہ کیوں فکر کرتے. حضرت عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ اور یاد آ گیا. یہ جنگل سے گزر رہے تھے, وہاں ایک غلام حبشی غلام کو دیکھا, وہ کام کر رہا ہے وہاں. کام کے دوران اس کا کھانا بھیجا اس کے مالکوں نے, وہ کھانا تین روٹیاں تھیں, تین روٹیاں. وہ کھانا کھانے کا بیٹھا تو ایک کتا آ کے کھڑا ہو گیا, اس کو تکنے لگا, اس نے ایک روٹی اس کو ڈال دی. وہ ایک روٹی کھا کے پھر وہ وہیں کھڑا رہا, اس کو تکتا رہا, تو اس نے دوسری روٹی ڈال دی, وہ دوسری بھی کھا کے وہیں کھڑا ہو گیا, تکتا رہا وہیں کھڑا رہا. تو اس غلام نے تیسری بھی روٹی اس کو ڈال دی. جب تینوں ہی روٹیاں ختم ہو گئیں اور جو کھانا اس کا آیا تھا سب ختم. ہمارے یہاں تو کھانا اس کو کہا جاتا ہے کہ روٹی بھی ہو سالن بھی ہو, ان کے یہاں یہ تکلفات نہیں تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے سالن لایا گیا تو فرمایا یہ گھی اور گوشت تھا, وہ گھی اور گوشت. تو فرمایا یہ دو سالن ہیں, دو سالن, ایک گھی اور ایک گوشت. اور ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, گھی بھی ہوتا ہے گوشت بھی ہوتا ہے, سبزی بھی ہوتی ہے, آلو بھی ہوتے ہیں اور ٹماٹر بھی ہوتے ہیں, مٹر بھی ہوتے ہیں, تو کتنے سالن ہو گئے بخوف, یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک کتنے سالن ہو گئے جو ہم کھاتے ہیں؟ آپ سوچئے تو صحیح. ہم سمجھتے ہیں بس یہ ایک ہی سالن ہے, ایک ہی نعمت ہے, نہ بابا بہت نعمت ہے. تو اس نے تینوں روٹیاں ڈال دی, اب ختم ہو گئی. تو وہ حضرت عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے قریب تشریف لے گئے, فرمایا بھائی تم نے تینوں روٹیاں اس کو ڈال دی؟ اس نے کہا اصل میں بات یہ ہے کہ اس علاقے میں کتے نہیں پائے جاتے, یہ کتا کہیں بہت دور سے آیا ہے, یہاں ہوتے ہی نہیں کتے, یہ بہت دور سے کہیں سے آیا ہے, اور مجھے اچھا نہیں لگا کہ اس کو بھوکا لوٹاؤں, بھوکا رکھوں, میں خود کھانا کھا لوں اس کو بھوکا رکھوں, اس لیے میں نے تینوں روٹیاں اس کو ڈال دی. تو حضرت نے اس سے فرمایا کہ تم اب کیا کرو گے؟ اس نے کہا میں فاقہ کر لوں گا. تو فرمایا فاقے میں کام کرو گے, کام بھی کرنا ہے فاقہ بھی ہے. اس نے کہا یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے, اگر ایک آدھ وقت کا فاقہ ہو جائے تو کوئی ایسی بات بڑی بات نہیں ہے. بڑے متاثر ہوئے اور دل ہی دل میں فرمایا, میں دل ہی دل میں اپنے سے کہنے لگا کہ تو بڑا سخی بنا پھرتا ہے, تجھے تو لوگ بہت سخی سمجھتے ہیں, یہ دیکھ سخاوت کس کو کہتے ہیں. اور پھر اس کے مالک کے پاس تشریف لے گئے, تلاش کر کے اور اس سے وہ باغ خریدا, باغ کا سارا سامان خریدا, اس غلام کو خریدا, اور پھر آ کر اس سے فرمایا یہ باغ بھی تمہارا, یہ اس کا سامان بھی تمہارا, اور تم بھی آزاد ہو. یہ تین روٹیوں کے بدلے میں باغ بھی ملا, سامان بھی ملا, باغ کا آزادی بھی ملی, غلامی سے آزادی بھی ملی. وما انفقتم من شيء فهو يخلفه, اس کو کہا جاتا ہے. سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر صبح کے وقت میں دو فرشتے اللہ تعالی کی طرف سے اترتے ہیں, ما من یوم یصبح العباد فیہ, کوئی دن ایسا نہیں گزرتا کہ جس دن میں اللہ کے بندے صبح کرتے ہوں تو دو فرشتے اترتے ہیں. ان میں سے ایک کہتا ہے اللہم اعطی منفقا خلقا, دوسرا کہتا ہے اللہم اعطی ممسکا خلفا. پہلا فرشتہ کہتا ہے اے اللہ جو آپ کے راستے میں آج کے دن مال کو خرچ کرے آپ اس کو پیچھے سے اور دے دیجیے. دوسرا فرشتہ اس کے بعد اپنی دعا شروع کرتا ہے, وہ دوسرا کہتا ہے اللہم اعطی ممسکا تلفا, اے اللہ جو مال جس کے پاس مال ہو, مال خرچ کرنے کا موقع اللہ اس کو عطا فرمائے اور پھر بھی وہ مال کو روک کر رکھے اس کا مال برباد کر دیجیے. دوسرا فرشتہ یہ بد دعا کرتا ہے. تو بھائی یقیناً ہم دوسرے والے کی بد دعا میں شامل نہیں ہونا چاہیں گے, کوئی بھی نہیں شامل ہونا چاہتا. تو اللہ تعالی فرشتوں سے یہ کہلواتے ہیں اللہم آتی منفقا فلقا, اے اللہ خرچ کرنے والوں کو پیچھے سے اور دے دیجیے. امام شافعی رحمہ اللہ تعالی کا جب انتقال ہونے لگا تو انہوں نے وصیت فرمائی, وہ بہت خرچ کرتے تھے, بڑا خرچ کرتے تھے, یہاں تک کہ مقروض ہونے کی حالت میں انتقال ہوا. تو انتقال سے پہلے وصیت فرمائی کہ مجھے غسل دینے کے لیے محمد ابن عبداللہ ابن عبد الحکیم کو بلایا جائے. یہ اللہ کے نیک بندے تھے, ان کے بارے میں وصیت کر کے انتقال ہوا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ. انتقال کے بعد لوگوں نے ان کو خبر دی کہ آپ کے بارے میں یہ وصیت کی گئی ہے, وہ تشریف لائے, فرمایا سب سے پہلے مجھے ان کا وہ رجسٹر دکھاؤ جس میں یہ خرچ کا حساب وغیرہ لکھتے تھے. تو وہ لایا گیا, اس میں معلوم ہوا کہ 70,000 درہم ان کے ذمے قرض تھا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ذمے 70,000 درہم قرض. تو ان عبداللہ محمد ابن عبداللہ رحمہ اللہ کو اللہ تعالیٰ نے مال اللہ تعالیٰ نے خوب دیا تھا, فرمایا یہ سب میرے ذمے ہیں, میں ان کو ادا کروں گا. اور پھر فرمایا کہ میری بارے میں جو وصیت کی گئی تھی کہ یہ غسل دیں, اس میں اشارہ اسی طرف تھا, لہذا ان کا قرض میں ادا کروں گا, میرے ذمے ہیں. تو اللہ ضائع نہیں کرتے. امام شافعی جو مقروض انتقال ہوا, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا, یہ مقروض ہوئے کیوں؟ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی وجہ. قرض لے لے کے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے, مساکین کو دیتے تھے, غرابا کو دیتے تھے. یہ بہشتی زیور میری نظر پڑی یہاں رکھی ہوئی ہے, اس پر بھی ایک بات آپ کو سنانا. مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے والد یعنی مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, جو حضرت گنگوئی کے بڑے خلفاء میں تھے رحمۃ اللہ علیہ, حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ کتاب لکھی تو ان کا مکتبہ تھا, مولانا یحییٰ صاحب کا کتابوں کا کاروبار تھا, اس مکتبے کا نام تھا مکتبہ یحییٰویہ. بہت مشکل نام ہے, مکتبہ یحییٰویہ یہ نام تھا. تو حضرت نے جب یہ کتاب لکھی بہشتی زیور, مولانا یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ کا اخلاص دیکھیے, وہ چاہتے تھے کہ یہ ہندوستان کے ہر ہر گھر میں یا اکثر گھروں میں پہنچ جائے یہ کتاب. لہذا 8 پیسے کی یہ کتاب تھی اس وقت, 8 پیسے کی, اور وہ بیچتے تھے 7 پیسے کی. ہول سیل میں بھی نقصان کر کے بیچتے, تھوک کے میں بھی نقصان کر کے, 1 پیسے کا نقصان کر کے کتاب کو بیچتے تھے بہشتی زیور کو, صرف اس نیت سے کہ یہ کتاب کسی طرح ایک ایک گھر میں پہنچ جائے. یہ اخلاص تھا. اخلاص آپ اندازہ تو لگائیے, کتاب کسی اور نے لکھی ہے اور جذبہ ان کا ہے کہ بھائی کسی طرح یہ پہنچ جائے, کتنا اخلاص ہے آپ بتائیے تو صحیح. تو مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب ہمارے والد کا انتقال ہوا تو 8,000 روپے کے مقروض تھے. بلا شبہ یہ اس زمانے کے کروڑوں روپے بنتے ہیں, کروڑوں روپے, 8,000 روپے وہ اس وقت کے 8,000 تھے, اس وقت کے کروڑوں روپے ہیں, بہت بڑی رقم ہے. فرمایا ہمارے والد 8,000 روپے کے مقروض تھے. فکر تو ہوئی کہ کیسے قرضہ ادا ہوگا, مگر اللہ نے ایسا ادا کرایا پتہ بھی نہیں چلا, ایسا اللہ نے سامان کیا کہ پتہ بھی نہیں چلا کیسے ہمارے والد کا قرضہ ادا ہو گیا. مخلص لوگوں کو اللہ ضائع تھوڑی کرتے ہیں اخلاص کو, کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے اللہ اس کو ضائع کر دیں, اللہ پیچھے سے بھیج دیتے ہیں. مال کو روک کے رکھنا اور خرچ کرنا, اس کی مثال سن لیجیے. یہ اگر کھڑکیاں کھلی ہوئی ہوں ادھر کی بھی ادھر کی بھی, تو ہوا نکلتی رہے گی, ادھر سے آتی رہے گی. یہی مال کا حساب ہے, ہوا ادھر سے نکلے گی, ادھر سے آئے گی, پیچھے سے وہ خلا نہیں رہے گا کمرے میں, بھرتا رہے گا. یہی ہے مال کا حساب. اور اگر ہوا کو محفوظ کر کے رکھا جائے, کھڑکیاں سب بند کر دی جائیں, دروازے بند کر دیے جائیں, ہوا کا جس کو آپ لوگ کہتے ہیں کراس وینٹیلیشن, آر پار گزری نہ ہو, تو وہ ہوا سڑ جائے گی ایک جگہ رکی ہوئی. اب کوئی عرصے کے بعد اس میں داخل ہوگا, سانس لے گا, اس کے پھیپھڑوں کو بیماریاں لگیں, نقصان ہوگا. بس یہی معاملہ ہے مال کا, اس کو نکالتے رہے اللہ پیچھے سے اور دیں گے, اور اگر روک کے رکھا تو مال پڑ جائے گا, اس کو کھانے سے بیماریاں آئیں گی. یہی وجہ ہے بیماریاں آ رہی ہیں گھروں, مصیبتیں آ رہی ہیں, طرح طرح کی بیماریاں کہ جن کے بارے میں کبھی سنا بھی نہیں ہو ماضی میں, ایسی بیماریاں. اللہ, ایک شخص شرابی تھا, شرابی, اس نے اپنے ملازم کو شراب تیار کی، اس کے دوست آئے ہوئے ہیں، اس نے اپنے ملازم کو بازار بھیجا کہ شراب تیار ہے، تم ایسا کرو چار درہم یہ لو اور بازار سے کچھ پھل خرید کے لے آؤ تاکہ شراب سے پہلے پھل کھائیں پھر شراب پیئیں گے، شراب کا دور چلے گا. اپنا اپنا ذوق ہے. علامہ سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نام لیتے ہی نشہ سا چھا گیا، ذکر میں تاثیر دور جام ہے. ان کو شراب کا مزہ اسی میں آ رہا ہے، دور جام کا مزہ اللہ اللہ کرنے میں آ رہا ہے. اپنا اپنا ذوق ہے بھائی، اور کسی کا یہ ذوق. تو اس نے اپنے ملازم کو بھیجا چار درہم دے کر. وہ جب بازار گیا تو راستے میں حضرت منصور ابن عمار رحمت اللہ علیہ کی مجلس ہو رہی تھی، اور وہ یہ بڑے اللہ والے آدمی تھے، اللہ کے نیک بندے تھے. وہ فرما رہے تھے کہ ایک فقیر موجود ہے، اس کو جو چار درہم دے گا، اس کو چار درہم کی ضرورت ہے، جو اس کو دے دے میں اس کو چار دعائیں دوں گا. تو اس نے، اس غلام نے وہ چار درہم اس کو دے دیے، اس فقیر کو. حضرت منصور ابن عمار نے فرمایا رحمت اللہ علیہ نے، بتاؤ بھائی دعائیں کیا کرانی، دعائیں کراؤ. تو اس نے کہا حضرت میں غلام ہوں، مجھے غلامی سے آزادی مل جائے پہلی تو دعا یہ فرما دیجیے. حضرت نے دعا فرما دی. دوسری دعا کیا ہے پوچھا، دوسری دعا کیا ہے؟ اس نے کہا حضرت یہ چار درہم جو میں نے اس کو دیے ہیں، ان کا بہترین بدلہ اللہ مجھے عطا فرما دے. حضرت نے یہ بھی دعا فرما دی. تیسری دعا کیا ہے؟ اس نے کہا حضرت یہ دعا فرما دیں کہ مجھے، میری، آپ کے سب مجلس میں جو بیٹھے ہیں ان کی اور آپ کی، اور میرے تیسری دعا یہ ہے کہ میں جس کا غلام ہوں، غلام میرے مالک کو اللہ اور اس کے دوستوں کو توبہ کی توفیق نصیب فرما دیں. وہ شراب و کباب کا عادی ہے. تو حضرت نے یہ دعا بھی فرما دی. پھر فرمایا چوتھی دعا کیا کرانی ہے؟ اس نے کہا میری، آپ کی، آپ کے مجلس والوں کی، میرے آقا کی اور اس کے مجلس والوں کی، اس کے دوستوں کی، اللہ سب کی مغفرت فرما دے. تو حضرت نے یہ دعا بھی فرما دی. چار دعائیں، وہ چار درہم تو گئے، چار دعائیں لے کے وہ آ رہا. وہ مالک یہ سمجھا بیٹھا تھا کہ اب آئے گا، ایک تو دیر سے آیا اور خالی ہاتھ. اس نے کہا ظالم، تو ایک تو دیر سے آیا اور خالی ہاتھ بھی آیا، کہاں گئے وہ میرے چار درہم اور پیسے بھی نہیں اور سامان بھی نہیں. اس نے سارا واقعہ سنا دیا. اس نے کہا اچھا کیا دعا کرائی بھائی تو نے؟ اس نے کہا پہلی دعا تو یہ کرائی تھی کہ مجھے غلامی سے آزادی مل جائے. اس نے کہا چاہ تو آزاد، میں نے تجھے آزاد کیا. دوسری دعا کیا کرائی تھی؟ اس نے کہا دوسری دعا یہ کرائی تھی کہ چار درہم کا بہترین بدلہ مل جائے. اس نے کہا اگرچہ وہ چار درہم میرے تھے، مگر میں تجھے دیتا ہوں چار ہزار درہم اس کے بدلے. چار ہزار درہم مل گئے. تیسری دعا کیا کرائی تھی؟ کہ اللہ توبہ کی توفیق دے دے تجھے، تیرے دوستوں کو، ان کو، منصور ابن عمار کو، ان کے مجلس والوں کو، مجھے، سب کو اللہ مجھے توبہ کی توفیق دے دے. تو اس نے کہا تو گواہ رہے میں توبہ کرتا ہوں، آج سے شراب نہیں پیوں گا اور اللہ کا بندہ بن کے رہوں گا، اللہ کا اطاعت گزار بنوں گا. تیسری دعا. چوتھی کیا کرائی تھی؟ اس نے کہا میری، تیری، سب کی، تیرے دوستوں کی، سب کی مغفرت ہو جائے. اس نے کہا یہ میرے اختیار میں نہیں، تین تو میرے اختیار میں تھیں، تین چیزیں، یہ چوتھی چیز میرے اختیار میں نہیں، تو اللہ کا کام ہے. تو جب یہ سویا، یہ شخص سویا ہے توبہ کر کے، نیک زندگی کا عزم لے کر رات کو سویا، تو اللہ تعالیٰ کی آواز آئی خواب میں اس کو، ارے تو کیا سمجھتا ہے جو تیرے کرنے کے کام تھے تو نے کر دیے جب، تو ہمارے جو کرنے کا کام ہے جو ہمارے اختیار میں ہے ہم وہ نہ کریں گے؟ ہم نے تیری، تیرے دوستوں کی، تیرے غلام کی، منصور ابن عمار کی، ان کے مجلس والوں کی، سب کی ہم نے مغفرت کر دی. تو ایک درہم، چار درہم کے بدلے کتنے ملے؟ چار ہزار درہم. بھائی یہ ہے انفق یا بلال، کیا پیاری حدیث ہے. انفق یا بلال ولا تخش من ذی العرش اخلالا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب جانتے ہیں، سب واقف ہیں، تنگ دستی کا دور اور حضور کیا فرما رہے ہیں، اے بلال خرچ کرو، خرچ کرو. ولا تخش من ذی العرش اخلالا، اور عرش والے کی طرف سے تنگی کا خوف نہ کرو، خرچ کرتے رہو، کرتے رہو، غربت میں اللہ کا نبی حضرت بلال سے یہ فرما رہا ہے کرو خرچ، گھبراؤ نہیں، انفق یا بلال ولا تخش من ذی العرش اخلالا، ما نقصت صدقۃ من مال، ارے صدقہ کرنے سے مال تھوڑی کم ہوتا ہے، مال کم نہیں ہوتا، اے بلال خرچ کرو، عرش والے کی طرف سے کمی کیے جانے کا خوف نہ کرو. حضرت مالک ابن دینار رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ جعفر ابن سلیمان رحمت اللہ علیہ کے ساتھ گزر رہے تھے، ایک خوبصورت نوجوان کو دیکھا کہ وہ اپنا ایک شاندار مکان تعمیر کروا رہا ہے اور مہماروں کو ہدایت کر رہا ہے کہ دیکھو یہاں پہ اس طرح بناؤ، یہ کرو، یہاں یہ چیز بنے گی، یہاں یہ چیز بنے گی، اس طرح بنے گی، اس طرح بنے گی. حضرت مالک ابن دینار نے حضرت جعفر ابن سلیمان سے فرمایا، جعفر کتنا خوبصورت نوجوان ہے اور یہ ان چیزوں میں الجھا ہوا ہے، محل بنوا رہا ہے، شاندار مکان بنوا رہا ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنا بنا کر ان چیزوں سے چھٹکارا دے دے، میں تو یہ چاہتا ہوں، آؤ اس کے پاس چلتے ہیں، اس سے بات کرتے ہیں. مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، تابدانی ہر کے راہ یزداد خان، اور ہما سارے جہاں بیکار مان، یاد رکھو اللہ جس کو اپنا بنانا چاہتے ہیں اس کو سارے دنیا کے کاموں سے بیکار کر دیتے ہیں، بیکار نکما کر دیتے ہیں. تو فرمایا آؤ ان کے پاس چلتے ہیں، یہ کہاں اس میں الجھا ہوا ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ اس کو اپنا بنا لے، ان چیزوں سے اس کو چھٹکارا دے دے. گئے اس کے پاس تشریف لے گئے، اس سے فرمایا تم اپنے اس مکان پر کتنا خرچہ کرو گے؟ اس نے کہا 1,00,000 درہم. 1,00,000 درہم. فرمایا اگر تم یہ 1,00,000 درہم مجھے دے دو تو میں اس بات کا ذمہ لیتا ہوں کہ ان 1,00,000 درہم کے بدلے میں تمہیں اللہ کے ہاں سے ایسا محل دلواؤں گا جس کی مٹی زعفران ہوگی، جس کا گارا مشک ہوگا، جس سے خوشبوئیں آ رہی ہوں گی، حوریں اور غلمان تمہاری خدمت میں ہوں گے، اور اس گھر کو، اس محل کو معمار تعمیر نہیں کریں گے، اللہ اپنے دست قدرت سے کن پیکون سے اس کی تعمیر اللہ خود کریں گے، میں ایسا مکان تمہیں دلواؤں گا، ایسا محل دلواؤں گا. اس نے کہا مجھے سوچنے کے لیے 1 رات دے دی. فرمایا ٹھیک ہے سوچ لو. پھر واپس تشریف لے آئے، رات بھر اس کے لیے فکر فرمائی، تہجد میں اٹھ کر اس کے لیے گڑ گڑا کر اللہ سے دعائیں مانگی، صبح کو تشریف لے گئے. وہ پہلے سے ہی منتظر بیٹھا تھا. اس نے کہا لیجئے یہ 1,00,000 درہم. کاغذ سامنے کر دیا، دوات سامنے کر دی کہ مجھے ضمانت نامہ لکھ کے دے دیجیے، اس پر لکھ کے بھی دے دیجیے. حضرت نے، مالک ابن دینار رحمت اللہ نے لکھ کے بھی دے دیا کہ میں ضامن ہوں، 1,00,000 درہم میں نے لے لیے ہیں اور اللہ کے ہاں سے محل اس کو میں دلواؤں گا. اور جعفر ابن سلیمان جو ساتھ تھے رحمت اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں شام نہ گزری تھی کہ مالک ابن دینار کے پاس ان پیسوں میں سے اتنا پیسہ بھی نہ بچا کہ جو ایک وقت کے کھانے کے لیے کافی ہو جائے، سب غرباء میں، مساکین میں، ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیا، ایک پیسہ اپنی ضرورت میں نہیں لائے، اپنی ذات سے خرچ نہیں کیا، سب خرچ کر دیا اللہ کے راستے میں. اس واقعے کو 40 دن بھی نہیں گزرے تھے کہ اس نوجوان کا انتقال ہو گیا، نوجوان کا انتقال ہو گیا. ایک دن مالک ابن دینار رحمت اللہ علیہ فجر کی نماز پڑھ کر بیٹھے ذکر میں مشغول ہونے ہی والے تھے کہ محراب میں ایک پرچہ پڑا ہوا دیکھا. جب اس کو اٹھایا تو وہ پرچہ وہی تھا جو انہوں نے اس نوجوان کو لکھ کر دیا تھا ضمانت نامہ، وہی پرچہ، اور اس کے پیچھے بغیر روشنائی کے کھدے ہوئی جو تحریر تھی اس میں لکھا تھا کہ یہ براعت نامہ ہے مالک ابن دینار کا کہ وہ بری الذمہ ہے، اللہ نے ان کو اس نوجوان کو وہ محل دے دیا. اس پرچے کے پشت پر یہ چیز یہ تحریر تھی اور ایک طرف مالک ابن دینار کی تحریر تھی. بہت حیران ہوئے کیا معاملہ ہے. تو جعفر ابن سلیمان رحمتہ اللہ علیہ سے فرمایا چلو اس نوجوان کے گھر چلتے. وہاں جب پہنچے تو وہاں سے رونے کی آواز آ رہی تھی. معلوم ہوا ایک دن پہلے اس کا انتقال ہو گیا. اس کے غسال کو تلاش کیا جس نے اس کو غسل دیا تھا. اس سے حال احوال پوچھا کہ تم نے اس کو غسل دیا تھا کیا تم نے دیکھا. اس نے کہا کہ انتقال سے پہلے اس نوجوان نے مجھے ایک پرچہ دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ جب تم مجھے غسل دے چکو تو میرے کفن کے نیچے وہ سینے کی طرف یہ رکھ دینا اس پرچے کو. تو یہ بات سن کے مالک ابن دینار نے جلدی سے وہ پرچہ اپنی جیب سے نکالا اور اس کو دکھایا. اس نے کہا خدا کی قسم یہ وہی پرچہ ہے جو میں نے اس نوجوان کے کفن میں رکھا تھا. عجیب بات ہے یہاں کیسے آ گیا. اس کو تو اس کے سمے دفن کیا گیا تھا. یہ منظر دیکھ کر ایک نوجوان کھڑا ہوا. اس نے کہا مالک میں تمہیں 200,000 درہم دے رہا ہوں میرے ساتھ بھی یہی معاملہ کر لو. فرمایا نہیں اب نہیں ہوتا اب نہیں ہوتا. وہ بات اس وقت کی تھی وہ ہو گئی اب نہیں اب یہ معاملہ نہیں ہے. اللہ اللہ بھائی وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى اليكم وانتم لا تظلمون. اللہ لوٹائیں گے اللہ لوٹ. اور ہمارے بزرگوں نے ایک عجیب بات فرمائی. حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو تبلیغ کے اکابر میں سے تھے فرمایا کہ انہوں نے بھی یہ فرمایا. حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ بات لکھی. فرمایا پیسہ خرچ کرتے ہوئے یہ آیت پڑھ لو. یہ آیت ان ھذا لرزقنا ما له من نفاد یہ آیت پڑھ لو تو اللہ وہ پیسہ لوٹا دیتے. ہاں چاہے پیسہ اپنے اوپر خرچ کیوں نہ کیا ہو اپنے گھر والوں پہ کیا ہو اپنے دوستوں پیسہ جیب سے نکلا اور یہ آیت پڑھ لی نفاذ. یہ آیت اصل میں جنت والوں سے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ارے کھاؤ ان پھلوں کو اور جنت کی نعمتوں کو. یہ وہ رزق ہے جو آج دنیا میں تو تم 12 کینو لائے خرید کے ایک درجن کھاتے رہے ختم ہو گئے بس ختم. اب دوسرے خرید کے لاؤ اگر اور کھانے ہیں تو. مگر ان کو کھاؤ ان پھلوں کو یہ اگتے چلے جائیں گے دوبارہ آ جائیں گے اس جگہ پر. توڑو گے وہ پھل دوبارہ آ جائے گا. اس کا ختم ہونا نہیں ہے. ما له من نفاد اس کو ختم نہیں ہونا. کھاتے رہو استعمال کرو. ان ھذا لرزقنا ما له من نفاد. تو یہ آیت جو پڑھ لے پیسہ خرچ کرنے پر اللہ تعالیٰ اس کو اور دے دیں. یہ بزرگوں کا وظیفہ ہے بتایا ہوا. اور حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا یہ اور ان کی ایک کرامت تھی. جہاں وہ جاتے تھے اس ملک کی کرنسی اللہ تعالیٰ ان کو دے دیتے تھے کسی نہ کسی ذریعے آ جاتے تھے پیسے ان کے پاس. ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت ابو ربیع رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک عورت کے بارے میں سنا جس کا نام قزبہ تھا. قزبہ اس کے بارے میں میں نے یہ سنا کہ اس کے پاس ایک بکری ہے جس کے ایک تھن میں سے دودھ نکلتا ہے دوسرے تھن میں سے شہد نکلتا ہے تازہ. تو فرماتے ہیں میں نے ایک پیالہ بھی خریدا اسی مقصد کے لیے کہ میں جا کر دیکھوں تو صحیح کہ یہ صحیح بھی ہے یا غلط ہے. تو پہنچے اس عورت کے ہاں پہنچے اس نے وہ بکری باہر کر دی کہ ہاں دیکھ لو یہ اس کے ایک تھن میں سے دودھ نکلتا ہے ایک تھن میں سے شہد نکلتا ہے. انہوں نے پیالے میں شہد بھی نکالا دودھ بھی نکالا تو واقعی بالکل ایسے ہی معاملہ پایا. فرمایا یہ کس طرح یہ تمہیں انعام ملا. تو اس نے کہا کہ ہم لوگ ہمارے ہاں ایک ہی بکری تھی ایک ہی بکری اور اسی کا ہم لوگ دودھ پی کر گزارا کرتے تھے میاں بیوی بچے. عید الاضحیٰ کا دن آیا تو میرے شوہر نے اس بکری کو ذبح کرنا چاہا کہ ہمارے پاس اور تو کچھ نہیں, چلو ہم یہ بکری ذبح کر لیں. تو میں نے یعنی بیوی نے شوہر سے کہا کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے, ہمارا تو گزارا ہی اس پر ہے, اس لیے ہمارے اوپر قربانی واجب نہیں, لہذا اس کو ذبح نہ کرو. تو میرے شوہر رک گئے, ذبح نہیں کیا. اللہ کی شان, اسی عید الاضحیٰ کے دن شام کو ایک مہمان آ گیا, اور حدیث میں آتا ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ, جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ اپنے مہمان کا اکرام کرے. اور مولانا سید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات اور یاد آ گئی, وہ بھی میں بتا دوں. فرمایا کہ کھانا اپنی گھر کی عورتوں سے کہو کھانا پکائیں تو مہمان کی نیت سے پکائیں, مہمان کی نیت سے ناشتہ بنا رہی ہیں مہمان کی نیت کریں, کھانا پکا رہی ہیں مہمان کی نیت کریں, رات کا کھانا پکا رہی ہیں مہمان کی نیت کریں. وہ مہمان آئے نہ آئے نیت کرو, نیت اس نیت سے اللہ ثواب دیں گے مہمان کی اکرام کا. کھاؤ گے تو تم خود ہی ناشتہ, مہمان تو اللہ بھیجیں گے, وہ کبھی آئے گا کبھی نہیں آئے گا, لیکن نیت تم کرو مہمان کے کھانے کی کہ ہم مہمانوں کے لیے پکا رہے ہیں. مہمان کے کھانے جو کھلایا جائے اس کا حساب نہیں, ثم لا تسألن یومئذ عن النعیم میں داخل نہیں ہو, اس کا حساب اللہ دیں گے, آپ کو نہیں دینا, اللہ اس کا حساب دیں گے بشکل ثواب کے اور اجر کے. لہذا فرمایا تم کھانا تم بے شک تم ہی کھاؤ گے, مگر تم نے چونکہ نیت کر رکھی تھی اس لیے ثواب مہمان کے اکرام کا مل گیا. مفت کا ثواب ملا یا نہیں؟ نیت المؤمن خیر من عمله, مومن کی نیت اس کے عمل سے بڑھ کر ہوتی ہے. تو اللہ کی شان, اسی دن عید الاضحیٰ کے دن مہمان آ گیا, شاید آزمائش ہوگی اللہ تعالی کی طرف سے. تو بیوی نے شوہر سے کہا, بیوی نے ہی کہا, اسی بیوی نے جس نے وہ قربانی کے لیے منع کر دیا تھا اسی نے کہا کہ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ مہمان کے اکرام کا تو اللہ نے بھی حکم فرمایا ہے, اللہ کے نبی نے بھی فرمایا ہے, لہذا چلو اب ذبح کر لو. لہذا اور دیکھو گھر کے سہن میں مت کرنا, باہر لے جاؤ ورنہ بچے دیکھیں گے ان کو دکھ ہوگا کہ ہمارے سب گزارے ہی اس بکری پہ تھا اور یہ بکری بھی آج جا رہی ہے. لہذا بچوں کے سامنے نہ کرنا, بچوں کے سامنے نہ کرنا. اس پر ایک بات اور یاد آ گئی, میں کیا کروں میرا ذہن چلا جاتا ہے. شاعر مشرق ڈاکٹر اقبال صاحب نے بڑی عجیب بات کہی ہے, اور ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ شاید اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے ان کی مغفرت فرما دی ہو. بہت عجیب بات ہے. فرمایا کہ تو غنی اظہر دو عالم من فقیر, روز محشر عذر ہائے من بذیر, یا اگر بینی حسابم ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر. کہ اللہ آپ دونوں عالموں سے غنی ہیں, بے پرواہ ہیں, سب نافرمانی پہ اتر آئے آپ کی شان میں کوئی فرق نہیں آتا, اور سب فرما برداری پہ آ جائیں آپ کی عظمت رہتی رہے گی. تو غنی اظہر دو عالم من فقیر, ہم لوگ محتاج ہیں, میں محتاج ہوں. روز محشر عذر ہائے من فضیر, اور قیامت کے دن میرے آزار میرے عذر کو قبول فرما لیجیے گا. آگے جو بات کہیے وہ اصل وہ ہے, فرمایا کہ یا اگر بینی حسابم ناگزیر, اگر آپ میرا حساب لینا ہی ضروری سمجھتے ہیں, آپ کو کون روک سکتا ہے حساب لینے سے, آپ کو کون روک سکتا ہے. یا اگر بینی حسابم ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ پناہ بگیر, تو دیکھیے اے اللہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نگاہوں کے سامنے میرا حساب نہ لیجئے گا, ان کو دکھ ہوگا کہ میرا ایک امتی ایسا نامہ اعمال لے کے حاضر ہوا, یہ نامہ اعمال لے کے میرا امتی ایسا نامہ اعمال لے کے آیا, دکھ ہوگا میرے نبی کو. لہذا اتنا کرم فرما دیجئے کہ اگر میرا آپ حساب لینا ہی ضروری سمجھتے ہیں تو میرے نبی کے سامنے میرا حساب نہ لیجئے گا, ان کی نگاہوں سے چھپا کر میرا حساب لیجئے گا, ان کو دکھ ہوگا میرا نامہ اعمال دیکھ کر. کیا بات کہیے, کیا پتا اللہ نے اس پر ہی مغفرت فرما دی. اللہ تو نقطے پر نوازنے والے ہیں, نقطہ نواز ہیں. ان کو تو بہانہ بہانوں کے اللہ تعالیٰ بہانے پر نواز دیتے ہیں، بہانے بنا بنا کر اللہ مغفرت فرماتے ہیں. تو اس عورت نے کہا کہ میں نے اپنے شوہر سے کہا بچوں کے سامنے اس کو ذبح نہ کیجیے گا، باہر لے گئے. وہ باہر لے گئے گلی میں، وہاں لے جا کے چھری لے کر وہاں چلے گئے، اس کو ذبح کرنے کے لیے لٹا دیا. تو میں گھر میں تھی تو میں نے دیکھا کہ وہی بکری وہ دیوار پر کھڑی ہے، گھر کی دیوار پہ، اور نیچے آنے کی کوشش کر رہی ہے. اور تو میں نے جلدی سے، میں سمجھی کہ یہ رسی چھوڑ کر یا کسی طرح سے بھاگ کے آ گئی ہے. تو میں اپنے شوہر کو بتانے کے لیے دروازے تک گئی کہ دیکھو بھائی وہ بکری چھوٹ کے اور یہاں آ گئی ہے، دیوار پہ چڑھ گئی. تو میں جب شوہر کو بتانے کے لیے دروازے پہ پہنچی تو میں نے دیکھا کہ شوہر تو بکری کو ذبح بھی کر چکے ہیں، اور اسی جیسی ایک بکری، اور ادھر آئی تو وہ بکری صحن میں اتر چکی تھی دیوار سے. تو یہ عجیب منظر تھا، بالکل ویسی بکری وہ اللہ تعالی نے وہ یہاں گھر کے صحن میں آ گئی. تو اس نے اپنے شوہر کو بتایا، انہوں نے کہا میں نے اپنے شوہر کو بتایا. تو وہ بھی حیران ہوئے کہ یہ کیا بات ہے، عجیب بات ہے کہ وہ بکری ذبح کی، اسی جیسی بکری یہاں آ گئی. تو شوہر نے کہا شاید یہ اللہ کی طرف سے ہمارے عمل پر اللہ نے شاید بدلہ دے دیا. اور جب دودھ نکالا گیا تو ایک تھن سے دودھ اور ایک تھن سے شہد، یہ عجیب ایک اور انعام یہ تھا. تو وہ فضا کہتی ہیں کہ میں نے اپنے بچوں کو بلا کر یہ بات کہی کہ دیکھو میرے بچوں، یہ جو بکری ہے جس کے ایک تھن سے دودھ اور ایک تھن سے شہد نکلتا ہے، یہ اللہ نے ہمیں عطا فرمائی، یہ اللہ کا انعام ہے. اور دیکھو یہ دل کی زمینوں، یہ دل کی زمین پر چرتی ہے. اگر تمہارے دل صحیح رہیں گے، نیت ٹھیک رہے گی، تو یہ بکری کا انعام ہمیں حاصل رہے گا. اور اگر تمہارے دل خراب ہو گئے، نیتوں میں کھوٹ آ گیا، یہ انعام ہم سے چھین لیا جائے گا. اس بات کو یاد رکھنا، جب تک تم اپنے دل صحیح رکھو گے یہ بکری ہمیں حاصل رہے گی، یہ نعمت حاصل رہے گی. لہذا بلا کر یہ کہا اپنے بچوں کو. تو بس بھائی، یہ اللہ کا جو فرمان ہے وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، اللہ بہترین رزق عطا فرمانے والے ہیں. تم خرچ تو کرو، اللہ پیچھے سے اور دیں گے، کیوں گھبراتے ہو؟ وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى اليكم وانتم لا تظلمون، جو کچھ تم خرچ کرتے ہو اللہ کے راستے میں، جو کچھ بھی خرچ کرتے ہو وہ اللہ تعالیٰ اس کو لوٹا دیں گے. وفا یوفی توفیا، لوٹا دینا، اللہ لوٹائیں گے اس کو. تم کیوں گھبراتے ہو؟ تم پر ظلم نہیں ہوگا. وانتم لا تظلمون، تم پہ ظلم نہیں کیا جائے گا، زیادتی نہیں ہوگی. تو یہ جو اللہ کا فرمان ہے یہ برحق ہے. ہم اپنی یقین کو درست کر کے یہ اللہ کے راستے میں جو خرچ کریں تو ہمارے ساتھ انشاءاللہ یہی معاملہ اللہ فرمائیں گے، اس کو ضائع نہیں فرمائیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور جو میں نے بات شروع میں عرض کی تھی کہ بھائی اگر ہم تقویٰ کے راستے سے اللہ کا خاص تعلق نصیب نہیں حاصل نہیں کر سکے، تو ایک دوسرا راستہ بھی ہے خرچ کرنے کا. خرچ پر اللہ تعالیٰ اپنا خاص تعلق، وہی انعام نصیب فرما دیں گے جو اللہ دوستوں کو عطا فرماتے ہیں. اور ایک بات یہ بھی حاصل ہوئی کہ تنگ دستی، مہنگائی، ہر آدمی شکایت میں متروک ہے کہ مہنگائی ہے، تنگ دستی ہے، گزارا مشکل ہے. تو ہم ان راستوں میں خرچ کریں، مہمانوں کا احترام کریں، مہمانوں کی نیت سے کھانا پکائیں. اس راستے سے اللہ ہمارے کھانوں میں، ہمارے رزق میں برکت دے دیں گے. یہ مہنگائی کا ضرر ہمیں نہیں پہنچ سکے گا انشاءاللہ تعالی. یہ سبق بھی حاصل ہوا. اللہ تعالی ہم سب کو، مجھے سب سے زیادہ تو میں محتاج ہوں، اللہ تعالی مجھے ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. فآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین، سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم. جزا اللہ عنا سیدنا محمد وآلہ. اے اللہ ہم سب کی اور پوری امت کی بے حساب مغفرت فرما دیجئے. اے اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرمائیے. اب تک جو ہم نے آپ سے مانگا ہے اے اللہ، ہمیں عطا فرما دیجئے. اے اللہ جو نہیں مانگا اور ہمارے لیے ضروری ہے, اے اللہ ہم سب کو بغیر مانگے ہی نصیب فرما دیجئے. اے اللہ ہم سب کو نفس اور شیطان کی غلامی سے نکال کر اپنی اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں داخل فرما لیجئے. اے اللہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچی محبت ہم سب کو نصیب فرما دیجئے. اے اللہ بہت ہم نے نفس اور شیطان کی غلامی اور ان کی اطاعت کر کے رسوائی, اے اللہ ہمارا مقدر بنی, اے اللہ اب ہمیں اپنی غلامی نصیب فرما دیجئے. اے اللہ اپنے حبیب کی غلامی نصیب فرما دیجئے. اے اللہ اتباع سنت نصیب فرما دیجئے. اے اللہ سلامتی ایمان اور سلامتی اعضا کے ساتھ ہم سب کو زندہ رکھیے, سلامتی ایمان اور سلامتی اعضا کے ساتھ اپنے اپنے وقت پر ہم سب کو اپنے پاس بلا لیجئے, ایمان کامل پر خاتمہ نصیب فرما دیجئے, ہماری قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ نصیب اے اللہ بنا دیجئے. اے اللہ ہم سب کو مرنے سے پہلے پہلے اے اللہ اولیاء صدیقین میں شامل فرما کر اپنے پاس بلا لیجئے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ. اے اللہ اس مسجد کو اپنے دین کے لیے قبول فرمائیے, یہاں سے دین کے چشموں کو جاری فرمائیے. اے اللہ یہاں کے نمازیوں کو, ان نمازیوں کے گھر والوں کو, اے اللہ ان کے رشتہ داروں کو, مسجد کے پڑوسیوں کو, اے اللہ سب کو اے اللہ اپنے خاص بندوں میں شامل فرما لیجئے. اے اللہ اس مسجد کو اے اللہ اپنے دین کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیجئے. اے اللہ سارے نمازیوں کو اولیاء صدیقین میں شامل فرما لیجئے, ان کے گھر والوں کو اولیاء صدیقین میں شامل فرما لیجئے. اے اللہ ہمارے یہاں آنے کو, دین کی بات سنانے کو اور سننے والوں کے سننے کو اے اللہ بہت قبول فرما لیجئے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین. آمین 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 برحمتک یا ارحم الراحمین.